أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسا عمل انشاءاللہ بیان کروں گا جو بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور بے حساب اس کا اجر و ثواب ہے. لہذا آسان ہونے کی بنا پر ہم سب آسانیوں سے کر سکتے ہیں. اس کے فوائد بھی بے شمار اور بے حساب ہیں، اور ہم سب فوائدوں کے فوائد کے محتاج ہیں. ہم سب کو فائدے فائدے چاہیے، فائدے کے لیے تو جی رہے ہیں، اور یہ فائدے تو وہ ہیں جو دنیا کے اندر ہیں، اور آخرت میں اجر و ثواب بھی اس کا بڑا زبردست ہے. لہذا بس ہم سب نیت کر لیں کہ جو ہی انشاءاللہ یہ عمل معلوم ہوگا، بس اسی وقت سے ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں گے. اور وہ کوئی نیا عمل ہے نہیں جو آپ کو معلوم نہ ہو، پہلے سے بھی آپ کے علم میں ہے، کیونکہ دین کی ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، نئی تو کوئی سی بات بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی اس کو سننے کے بعد یہ نہ اثر لے کہ یہ تو پہلے سے معلوم ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے میں نے عرض کر دیا، پہلے سے آپ کو معلوم بھی ہے، وہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، پھر تو معلوم ہونے کا فائدہ ہے. معلوم ہے اور عمل نہیں تو فائدہ کیا ہوا معلوم ہونے کا؟ اسی لیے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ آخرت میں بخشش اور مغفرت معلومات پر نہیں ہوگی، معمولات پر ہوگی. معلوم میں اور معمول میں کتنا فرق ہے؟ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھتا نہیں ہے. روزہ فرض ہے، پڑھتا نہیں، رکھتا نہیں. حج زکات معلوم ہے، ادا نہیں کرتا. اور ایک وہ جو ادا کرتا ہے، تو جو ادا کرتا ہے نماز روزہ حج زکات اس کے معمول میں ہے، اور پہلے والے کے علم میں اس کو معلوم ہے کہ نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکات کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، کرتا نہیں. تو کس کی بخشش ہوگی؟ عمل کرنے والے کی، نہ کہ جاننے والے کی. لہذا اللہ تعالیٰ کے تو پوچھا جائے گا کہ عمل کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے کہ علم کتنا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ گزرے, اسے بزرگ ہی نہیں تھے, بہت بڑے عالم محدث اور مفسر بھی تھے. جس طرح ان کی زندگی اصلاح و تربیت میں گزر گئی, درس و تدریس میں ان کی عمر ختم ہوئی. انتقال کے بعد جب خواب میں ان کو کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ یا حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالی کا کیا معاملہ ہوا؟ مرنے کے بعد جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ طاحت العبارات وہ فنیت الاشارات, کہ ہم جو علم و فضل کی باریک باریک باتیں بیان کیا کرتے تھے, مشکل مشکل مقامات کا حل پیش کیا کرتے تھے, وہاں ان کی پوچھ ہی نہیں ہوں. اللہ رکے آتے نکا نافذ فی اللیل, ہاں رات کو اٹھ کر کے ہم جو چند رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے وہ کام آئی. یہ درس و تدریس اور وعظ و نصیحت تو کام نہ آیا, تہجد پڑھنا کام آیا. یہ معمول ہے, وہ معلوم ہے. تو معلومات تو بہت سے لوگوں کو بہت ہوتی ہیں, عمل میں صفر ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کی معلومات کچھ نہیں ہوتی, معمولات کے پکے ہوتے ہیں. بعض آدمی باتیں بہت بناتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, اور جھانک کے دیکھو تو عمل ایک بھی نظر نہیں آتا. اور بڑے بعض لوگ چپشا ہوتے ہیں, کچھ بولتے نہیں, لیکن ایسے اونچے اونچے اعمال ان کے زیر عمل ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان پہ رش کرتے ہیں. اس لیے جب میں اس عمل کا ذکر کروں تو بس ہم اپنے گریبانوں میں یہ دیکھیں کہ یہ معمول میں ہے یا نہیں, یہ سمجھ کر کے یہ تو پہلے سے معلوم ہے, اس کی اہمیت نہ گرائیں, اس کی اہمیت کم نہ کریں اپنے دل کے اندر. کیوں, اس معلوم ہونے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عمل میں نہیں. فائدہ جب ہے جب وہ چیز عمل میں ہو, اور اگر کسی کے پہلے سے معمول میں تو اس معمول میں اضافے کی ضرورت ہے, اور اگر اضافہ بھی ہے تو اخلاص کی ضرورت ہے, اور اگر اخلاص بھی ہے تو توجہ کی ضرورت ہے, اور اگر توجہ بھی ہے تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس سلسلے میں مستغنی نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے, میں تو کرتا ہی ہوں, لہذا اب ایسی صورت میں مجھے تو کوئی فائدہ ہے نہیں اس کے سننے کا. اگر کوئی ایسا سمجھے گا تو سمجھو شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا. بس نیت یہ کر لیں کہ بھائی معلوم ہو یا نہ ہو, بس آج سے انشاءاللہ نئے سرے سے اس عمل کو شروع کریں گے. اور وہ عمل ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا, کثرت ذکر اللہ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, اب ذکر اللہ تو سبھی کرتے, وہ مسلمان تو ہمارے ماحول میں کم ہیں جو بالکل اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ویسے عام دنیا کے ماحول کے اعتبار سے مسلمانوں کے اندر بکثرت ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو بیچارے کلمہ تک نہیں جانتے, اللہ کا نام تک ان کو معلوم نہیں. اگر معلوم بھی ہے تو اس کے لینے کا معمول نہیں. ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے تو بہت ہی کم ہیں, اور یہاں مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ حسب استطاعت, حسب فرصت, حسب مشغولیت جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو سکے کریں. اور اللہ جل شانہ کے اس ذکر کے لیے خود اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایسی ایسی آسانیاں اور ایسی ایسی سہولتیں عطا فرما دی ہیں کہ بیان سے باہر. اپنا نام لینے کے لیے کوئی شرط ہی نہیں رکھی. نماز کے لیے شرائط ہیں, زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں, ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں. مثلاً یہ شرط نہیں ہے کہ کون سا ذکر کریں, جو سا چاہے ذکر کر لو. اور اللہ تعالی کا نام لینے کے لیے کسی قسم کے القاب کی کوئی شرط ہی اللہ پاک نے نہیں رکھی. ورنہ دنیا کے کسی بادشاہ کا نام لینے کے لیے بھی لمبے چوڑے القاب کی ضرورت پڑتی ہے. ان کو حذف کر کے کوئی بادشاہ کا نام لے لے, کوئی صدر کا نام لے لے تو گستاخ سمجھا جائے. لیکن وہ جو حقیقی احکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے, خالق کائنات ہے, اس نے اپنا نام لینے کے لیے کسی لقب کی کوئی شرط نہیں رکھی. بس براہ راست اللہ تعالیٰ کہہ دو, براہ راست اللہ اللہ کہہ دو, الحمدللہ کہہ لو, سبحان اللہ کہہ لو, لا الہ الا اللہ کہہ لو, اللہ اللہ کہہ لو, اللہ اللہ کہہ لو, کسی طرح بھی ان کا نام لے لو. نہ ذکر کی پابندی, یہ کرو یہ نہیں کر سکتے, نہ اس سے پہلے القاب و آداب کی کوئی پابندی, کچھ نہیں. پھر تعداد کی کوئی پابندی نہیں کہ اتنی تعداد میں ذکر کرنا ضروری ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی پابندی نہیں. ہر مسلمان مرد عورت اپنی فرصت کے مطابق, اپنی مصروفیت کے مطابق, اپنی مشغولیت کے مطابق, اپنی صحت کے مطابق, اپنی قوت کے مطابق جس قدر مناسب سمجھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی تعداد مقرر کر سکتا ہے. بالکل نہ کرنا چاہے اس کا بھی اختیار ہے. کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کہہ لیا بس, ایک دفعہ کہہ لو, تین دفعہ کہہ لو, نو دفعہ کہہ لو, گیارہ دفعہ کہہ لو, تینتیس دفعہ کہہ لو, سو دفعہ کہہ لو, مرضی. اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی بھائی؟ نہیں نہیں, تو دل سے ایک ہی مرتبہ اللہ کا نام لے لو, اس میں بیڑا پار ہے. اور پھر اس کے لیے پاک ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. نام لے رہے ہیں اللہ جل شانہ کا, سارے پاکی ناپاکی کے احکام دیے ہیں, اپنے لیے کوئی حکم نہیں رکھا. چاہے پاکی کی حالت میں ہو اور چاہے ناپاکی کی حالت میں ہو, اور چاہے جنابت کی حالت میں ہو, اور چاہے خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہو, ہمارا نام لے لو, اجازت ہے. اور نہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے لیے تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھیں، ان کی شان کو دیکھیں، ان کے جاہ و جلال کو دیکھیں، ان کے شان ذوالجلال کو دیکھیں، تو بھئی ہمارا تو منہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کا نام لے، چاہے 1000 مرتبہ ہم مشک و عنبر سے منہ دھو لیں، ان کی شان کو دیکھیں تو ہمارا تو منہ ہی اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ایک مرتبہ بھی نام لے لیں. ان کی شان کریم ہی دیکھو کہ انہوں نے اپنا نام لینے کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں رکھا. ہر حالت میں تم اللہ کا نام لے سکتے، پاک ہو یا نہ ہو. اور یہ کہ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی اس میں شرط نہیں، بغیر قبلے کے نماز نہیں ہو سکتی. نماز ہوگی تو قبلے کی طرف ہوگی، چاہے ہوائی جہاز ہو اور چاہے ریل گاڑی ہو اور چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پہ، نماز ہوگی تو قبلے کی طرف منہ کر کے ہوگی، ویسے نہیں ہوگی. ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں، بہتر ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہو، ضروری نہیں ہے. اگر کسی سے قبلے کی طرف روح مشکل ہے تو نہ صحیح ذکر کرو، چاہے منہ قبلے کی طرف نہ ہو. لا الہ الا اللہ. اس قدر اللہ تعالی نے اپنے ذکر کو آسان فرمایا ہے. چاہتے کیا ہے اللہ جل شانہ؟ کہ میرے بندے میرا ذکر کثرت سے کریں. تو جتنی شرطیں نہ ہوں گی اتنے کثرت سے کرنا آسان ہوگا، اور جتنی شرطیں ہوں گی، جتنی پابندیاں ہوں گی، اتنا ہی پھر اسے کرنا کم ہوگا. سب سے زیادہ شرطیں نماز کے اندر ہیں، تو کل نمازیں 24 گھنٹے ہیں، 5 فرض ہیں، نوافل بھی گنے چنے، ذکر ہر وقت ہے. 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے آدمی. نماز کے لیے تو مکروہ حق آدمی ہے، ممنوع حق آدمی ہے، افضل حق آدمی ہے، ذکر کے لیے سب برابر ہے. جس وقت چاہے اللہ کا ذکر کر لو. اور پھر چاہے گنتی کر کے اللہ کا نام لو اور چاہے بغیر گن کے اللہ کا نام لو، دونوں طرح ٹھیک ہے. یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے اوپر پڑھتے ہیں، یہ سہولت کے لیے پڑھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو ایک خاص تعداد کا پابند بنانے کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ تسبیح بھی شرط نہیں ہے اللہ کا نام لینے کے لیے. بغیر تسبیح کے، بغیر تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے. اور ایسی تسبیح لے کر کرنا بھی بالکل صحیح. اور چاہے انگلیوں پہ گن کے پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، انگلیوں پہ شمار کر لو، جس کو عقد انامل کہتے ہیں، اور چاہے تسبیح پہ پڑھ لو. بعض لوگ تسبیح پر اس لیے نہیں پڑھتے کہیں ایسا نہ ہو ریاکاری ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ذکر کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، یا اس کے جو فضائل اور اجر و ثواب ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے نیت کر کے آپ نے ذکر شروع کر دیا تسبیح پر، تو چاہے آپ کتنے بڑے مجمع کے اندر بیٹھے ہوں اور چاہے کتنے ہی بے شمار لوگوں کے درمیان آپ چل پھر رہے ہوں اور تسبیح پر اللہ کا نام لے رہے ہوں، قطن ریاکاری نہیں ہوگی. اس لیے کہ مجمع میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ذکر کرنے سے ریاکاری کا خیال آئے گا، ایک وسوسہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا عابد و زاہد آدمی ہے، ارے بھائی یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، بھائی سب کے اندر بھی یہ تو اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہے، سب باتیں کر رہے ہیں یہ ذکر اللہ کر رہا ہے. یہ سارے خیالات ہیں، یہ سارے وساوس ہیں، یہ سارے خطرات ہیں. اور حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وسوسہ ریا ریا نہیں، ریاکاری کا وسوسہ ریا نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اس وجہ سے تسبیح نہ چھوڑے کہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا عابد و زاہد آدمی ہے، بڑا ذاکر شاغل آدمی ہے، اس وجہ سے تسبیح نہیں چھوڑے. اس لیے کہ اس خیال سے ریاکاری ہوتی ہی نہیں ہے. ریاکاری کس طرح ہوگی؟ جب ہوگی جب پہلے والی نیت چھوڑ کر دوسری نیت آپ کریں گے. پہلی نیت تھی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، اب کر رہے ہیں میں اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں عابد زاہد شمار ہو جاؤں، مجھے لوگ اللہ والا سمجھیں، عابد زاہد سمجھیں، ذاکر شاغل سمجھیں. یہ نیت کریں گے اور پھر ذکر کریں گے تو ریاکاری ہوگی. میں ایسی نیت کون کرنے لگا؟ جس میں عقل ہوگی سمجھ ہوگی وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا، مر جائے گا ایسی نیت نہیں کرے گا. تو اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وساوس و خطرات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ہرگز کوئی پریشان نہ ہو. اور اللہ اکبر، بالفرض اگر کسی نے ریاکاری کی نیت سے کر لیا تب بھی اللہ کا ذکر نفے سے خالی نہیں ہے. میں اس کا بھی نسخہ بتاتا ہوں، دیکھو انشاءاللہ. کہ اگر بالفرض کسی نے نمازیں بھی لوگوں کو دکھانے کی نیت سے پڑھ لیں، حج عمرے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیے، صدقہ خیرات بھی لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کر لیا، ذکر اللہ تلاوت بھی اس نے لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے کر لی کہ لوگ مجھے عابد زاہد سمجھیں، کرنے کے بعد تین دفعہ دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لو، ذکر کھڑا، ریاکاری گناہ معاف. اللہ، جو گناہ ہوا تھا توبہ کرنے سے معاف ہو گیا، اور ذکر اللہ اپنی جگہ ویسے کا ویسے سونا کا سونا رہا. اگر کسی کو ویسی بڑا ریاکاری کا مرض ہو تو پھر بھی ذکر نہ چھوڑے، پھر بھی ذکر کرتا رہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. جیسے اور گناہوں سے توبہ ہے، ریاکاری سے بھی توبہ ہے، اور جیسے اور گناہوں کی معافی ہے اس کی بھی معافی ہے، تو یہ معاف ہو جائے گا، ذکر اپنی جگہ باقی رہ جائے گا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ ریاکاری کا ذکر بھی تھوڑے دن ریاکاری رہتی ہے، جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جناب اللہ کا ذکر ہی اصلی رہ جاتا ہے. ایسے بعض لوگوں کو شیطان ایک اور دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دے کر کے ذکر سے روکتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی تمہارا دل تو لگتا ہی نہیں ذکر کے اندر، تمہارا دھیان تو رہتا ہی نہیں ذکر کے اندر، زبان سے ذکر کر رہے ہو، ہاتھ سے دانے گرا رہے ہو، دل کہیں دماغ کہیں، ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے. ایسا ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے خط لکھا، اس میں لکھا حضرت ذکر میں یکسوئی نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی ذکر کے اندر، ذہن کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی گھر چلا جاتا ہے کبھی بازار میں چلا جاتا ہے، کبھی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے کبھی یاروں میں چلا جاتا ہے، بس ذہن گھومتا رہتا ہے، زبان اللہ اللہ کرتی رہتی ہے. حضرت نے عجیب جواب لکھا کہ ذکر میں اگرچہ توجہ ایک سوئی کے برابر بھی نہ ہو، ذکر کے اندر ذکر کی یکسوئی میں چاہے ایک سوئی کے برابر بھی توجہ نہ ہو. ایک سوئی کا لفظ، ایک سوئی کے مقابلے میں سوئی کا لفظ بولا حضرت نے، کہ ذکر اللہ کی یکسوئی میں چاہے ایک سوئی کے برابر بھی توجہ نہ ہو تب بھی وہ نفع سے خالی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام تو جس حالت میں بھی زبان سے لیا جائے گا نفع سے خالی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے بھائی، وہ ہماری توجہ اور ہمارا دھیان اس کی کیا حقیقت ہے اس کے آگے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اس مت چھوڑو، اس کو بھی اس حالت میں کرے جاؤ. اس لیے کہ ذکر کرتے 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 سوئی بھی آنی شروع ہو جائے گی توجہ کی. یہ ہے شروع میں سبھی کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، لیکن جو لگا رہتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس ذکر اس کے ایسا معمول بن جاتا ہے کہ پھر خود بخود ہی اس کی توجہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جناب اگر ہٹانا چاہے تو مشکل ہوتا ہے. اللہ ہو، پھر یہ ہوتا ہے کہ بار بار ادھر ادھر کی چیزیں اس کے ذہن کو ہٹاتی ہیں، اس کا ذہن اور ادھر ہی چلا جاتا ہے. ہمارا ذہن تو جاتا ہے ذکر چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی طرف، یعنی دنیا کی طرف. ان کا ذکر ہر دنیا کی چیز سے اللہ کی طرف آتا ہے. یہ برکت ہے زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے. لہذا اگر کسی کی توجہ نہ رہے تب بھی ذکر نہ چھوڑے، برابر اللہ کا ذکر کرتا رہے اور کثرت سے کرے، اور توجہ بھی لگانے کی کوشش کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ توجہ اب لگائے نہیں. جیسے نماز میں آدمی کا دل نہ لگے تب بھی نماز تو پڑھنی ہے، اور نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے. ایسی توجہ رہے نہ رہے ذکر ادا ہو جائے گا. جیسے نماز میں حکم ہے توجہ لگاتا رہے، اسی طرح ذکر کے اندر حکم ہے کہ توجہ لگاتا رہے. اور ایک شیطان دھوکہ ڈالتا ہے ان لوگوں کو جو بیچارے ذکر اللہ کثرت سے کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم رکھتے ہیں، ان کو بھی شیطان بہکاتا ہے. ان کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یار ذکر میں مزہ تو آ ہی نہیں رہا، پھر ایسے ذکر سے کیا فائدہ. شوق و ذوق تو ہے نہیں، بس ایک ہے کہ بس معمول پورا کر لیا، لیکن نہ مزہ ہے، نہ کوئی لطف ہے، نہ کوئی کیف ہے، نہ کوئی اس کے اندر چاشنی ہے، بس ایسے سوکھا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی اس میں کیا فائدہ؟ مزہ آئے گا تو پھر کریں گے. یہ جب تک مزہ آ رہا ہے جب تک تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور جب مزہ ختم ذکر اللہ ختم. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر لذت کے لیے نہیں ہوتا، شوق و ذوق کے لیے نہیں ہوتا، کیف اور مستی کے لیے نہیں ہوتا، مزے کے لیے نہیں ہوتا. بس اللہ کا ذکر اللہ کے لیے ہوتا ہے. بس آئے مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، کیف ہو یا نہ ہو، شوق ہو یا نہ ہو، ذکر اللہ کے واسطے ہے، اللہ کے لیے ہے، ہر حال میں ہونا چاہیے. کیونکہ کیف و سرور اور شوق و ذوق یہ ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں اور فانی ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر باقی ہے، اور یہ کیفیتیں سب عارضی اور فانی ہیں، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتے، کبھی بھی ان میں دوام نہیں ہوتا. یہ تو بچوں کا دل بہلانے کی ٹافیاں ہیں. جو لوگ اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں تو شروع شروع میں ان کے دل لگانے کے لیے من جانب اللہ ٹافیاں چسائی جاتی ہیں. تو کسی کو شوق ہو رہا ہے، کسی کو خوف ہو رہا ہے، کسی کو آخرت کی فکر ہو رہی ہے، کسی کو جناب دنیا سے دل چاٹ ہو رہا ہے، کسی کو ایسا مزہ آ رہا ہے کہ بس ایسا مزہ کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ ٹافیاں چوسیں، اللہ اللہ کریں. اور جب عادی ہو جاتے ہیں اور ذاکر شاغل بن جاتے ہیں، پھر یہ ساری ٹافیاں واپس ہو جاتی ہیں. پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا جمال جہاں آ رہا نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر دیکھتے ہیں، اس کا جو سرور ہے اس دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے. اس کے آگے ساری یہ ٹافیاں ہیٹ ہیں. وہ کبھی کبھی تو کسی کسی کو تو اللہ پاک ایسا اپنے ذکر کا ذائقہ چکھاتے ہیں کہ جناب ان کا منہ جو ہے وہ شہد بن جاتا ہے. مگر اس کے انتظار میں کوئی رہے نہیں بھائی کہ جب ایسا ہوگا تو کریں گے اللہ کا ذکر. کیونکہ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، وہ جو شاذ و نادر ہوتا ہے اس کے انتظار میں رہنا ناسمجھی کی بات ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ کے ذکر سے میرا منہ تو کیا میرا رواں رواں شہد کے سمندر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے مجھ کو اس قدر مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ میرا رواں رواں سمندر شہد کا سمندر بن جاتا ہے. اور ایک بزرگ کا واقعہ بھی لکھا کہ ان کا یہ معمول تھا, روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے. ایک دن ان کا منہ جو ہے شکر سے زیادہ میٹھا ہو گیا. روحانی مٹھاس تو سب کو محسوس ہوتی ہے بھائی, دیکھو جسمانی مٹھاس کسی کسی کو کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے. تو اس بزرگ ان بزرگ کا منہ جو ہے سچ مچ شکر سے زیادہ میٹھا ہو گیا. شیطان کو یہ دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا کہ او ہو اب تو بھائی ہے منہ بھی میٹھا ہونے لگا ان کا. تو اللہ بچائے, شیطان تو بھائی مرتے دم تک دشمن ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے. تو شیطان نے ان کا راستہ ختم کرنے کی کوشش کی, اور اسی وقت جناب ایک بہت ہی خیر خواہ ہمدرد بزرگ کی شکل اختیار کر کے وہ اس بزرگ کے پاس گیا جن کا اللہ اللہ کرتے کرتے شکر سے زیادہ منہ میٹھا ہو گیا تھا. جا کر پوچھا کہ ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی اللہ اللہ کر رہا ہوں. کہا کب سے کر رہے ہو؟ 70 سال ہو گئے. 70 سال سے میرا روزانہ کا معمول ہے کہ میں تہجد میں اٹھتا ہوں اور تہجد پڑھتا ہوں اور پھر اللہ کا نام لیتا ہوں, یعنی تسبیح پڑھتا ہوں. تو اتنے دن سے تم اللہ اللہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ کی یاد میں اس کی محبت میں اللہ کا نام لیتا ہوں. ہمارا جا پگلے, تجھے محبت ہے, انہیں تو اس سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ بتا کبھی انہوں نے بھی کہا کہ ہاں اے میرے بندے تیرا اللہ اللہ کہنا ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے, کرے جا. کہا نہیں, ایسے تو کبھی میں نے سنا نہیں. کہا بس تجھے محبت ہے, انہیں تجھ سے کوئی محبت نہیں. اور ایک طرف کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب اس نے دھوکہ دیا سارا, سب دھوکہ. اور کہا جب تو اپنی طرف سے یہ محبت جتا رہا ہے تو کچھ قبول نہیں ہے تیرا. جو قبول ہوتا تھا ایک مرتبہ تو کہتے کہ ہاں اے میرے بندے تیرا نام لینا مجھے پسند آتا ہے, قبول ہے اور بہت اچھا لگتا ہے, کرے جا. انہیں تجھ سے کوئی محبت نہیں ہے, انہیں تیرے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اپنی طرف سے محبت جتا رہا ہے اور زور لگا رہا لگا جائے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتی اس کے سمجھ میں آ گیا, اللہ بچائے اللہ بچائے. اب دیکھو جو کسی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا ہے نا, وہ اس طرح بہک جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے. لیکن جو مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں. تھے وہ مخلص آدمی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص عطا فرمائے اور اپنے مخلص بندوں میں داخل فرماتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ تو تیرا ذکر کرنا سب بیکار ہے بس, یہ کہہ کے وہ شیطان چلا گیا. ان کے سمجھ میں آ گئی بات, اللہ اللہ بچائے. میں انہوں نے فوراً ہی جناب اپنا مسلح لپیٹا, بستر کھولا اور لیٹ کر خراٹے لینے لگے کہ بس آج سے تہجد میں اٹھنا اور ذکر کرنا سب بند. اس لیے کہ ایک طرفہ میری مجھے تو محبت ہے, انہیں تو محبت ہے نہیں. اور آج تک کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہاں اے میرے بندے تیرا ہمارا نام لینا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, قبول ہے. اور جب قبول ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اللہ اللہ کرنے سے؟ یہ اس کے بیچارے کے ذہن میں شیطان ڈال گیا. اس لیے اس نے اپنی لائن بدل دی, اللہ بچائے. یا تو اس وقت مسلح بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے تھے, دعا کرتے تھے, مناجات کرتے تھے, اور اب جناب یہ حال ہو گیا. لیکن میں نے کہا نا مخلص تھے وہ. اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیک روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو اور میرا پیام پہنچاؤ. ابھی تو شیطان گیا تھا, بعد خیر اس طرح تشریف لے آئے. خضر علیہ السلام نے آ کر کے ان کے پاؤں دبائے تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. کون؟ خضر. ارے حضرت آپ آ گئے, مدتوں سے ان کو تمنا تھی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنے کی. نام سنتے جناب چونک پڑے, ایک دم بیٹھ گئے کہ حضرت آپ کیسے تشریف لائے, میں تو حضرت بہت عرصے سے آپ کی زیارت کا متمنی تھا, آج اللہ نے یہ نعمت غیر مترقبہ عطا فرما دی. بھائی تو تم سوئے ہوئے کیوں ہو اس وقت؟ اس وقت تو تم اللہ اللہ کیا کرتے تھے, تہجد پڑھا کرتے تھے, اللہ کا نام لیا کرتے تھے, آج کیسے لیٹ گئے؟ تو ماں حضرت دل ٹوٹ گیا. وہ کیسے دل ٹوٹ گیا؟ حضرت میں اتنے عرصے سے اللہ اللہ کر رہا ہوں, ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہاں میرے بندے تیرا اللہ اللہ کہنا ہمیں قبول ہے. کبھی انہوں نے اپنی پسند کا اظہار ہی نہیں کیا. تو میں نے سوچا کہ ایک آدمی آیا تھا, مجھے کہہ گیا کہ اس طرح سے ایک طرفہ ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کہا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے اور سلام کہا ہے, آیا آیا. جیسے اس نے سنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے, وہ سلام بھی فرمایا. ہاں سلام فرمایا. تو بس اس کو تو رواں رواں جو ہے نا وہ بھیگ گیا بالکل ندامت میں اور شرمندگی سے. اللہ پاک نے آپ کو بھیجا سلام دے کر کے, اور سلام ہی نہیں کہا ایک پیغام بھی دیا ہے. کہا حضرت کیا پیغام دیا ہے؟ کہ یہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندے یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ امتحان کا عالم ہے, یہ دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. یہاں نیکی کر کنویں میں ڈال والا معاملہ ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہاں پر. اگر یہاں سب چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر جنت جہنم کا تصور بیکار ہو جائے. یہاں تو ہمارا عمل یہ ہے کہ جب تم ایک دفعہ اللہ کہتے ہو تو تمہارا اللہ کہنا جب ہم قبول کر لیتے ہیں اور تمہارا اللہ کہنا ہمیں پسند آ جاتا ہے تو پھر ہم تمہاری زبان کو دوبارہ اپنا نام دینے کی توفیق دیتے ہیں. تو ایک دفعہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنا, ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کے بعد دوبارہ لا الہ الا اللہ کہنا, ایک دفعہ الحمدللہ کے بعد دوبارہ الحمدللہ کہنا, ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا, یہ ہمارے پسند کرنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے چلو آگے چلو, یہ بھی ٹھیک ہے چلو آگے چلو. تو ایک دفعہ اللہ کا نام, ہمارا نام لے کر دوبارہ نام لینے کی توفیق ملنا, یہ ہمارے قبول کرنے کی علامت ہے. ہم یوں کہنا قبول ہے قبول ہے یہ نہیں بولتے ہم, اس طرح کرتے ہم. اس لیے تم اپنا دل چھوٹا مت کرو, وہ جو تمہیں شیطان بہکا گیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تمہارا یہ اللہ اللہ کہنا پہلے دن قبول نہ ہو تو 70 برس تمہیں توفیق بھی نہ ملتی ہمارے نام لینے کی. تو جو کچھ تم نے لیا سب قبول ہے, علامت یہ ہے کہ دوبارہ تم کو توفیق ہوئی ہے. بس وہ یہ سننا تھا اور زارو قطار رونا تھا کہ ہائے مجھے کیا پتا تھا یہ کمبخت شیطان میرا راستہ مار گیا. میرے پروردگار تو کیسا رحیم و کریم ہے اور کیسا مہربان ہے, وہ کس طرح مجھے وہ توفیق دے رہا ہے جو یہ علامت قبول ہے. یہ ہے تو بھائی وہ اپنے یہ شوق و ذوق یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سب یہ عارضی اور فانی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بھی اگر یہ ہوں تب بھی اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, یہ نہ ہو تب بھی اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور ایک اور میں ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اللہ کا ذکر اس وقت کرنا چاہتے ہیں جب پوری طریقے سے ان کو اطمینان حاصل ہو, شور نہ ہو رہا ہو, لوگ آ جا نہ رہے ہوں, ذہن الجھ نہ رہا ہو, بالکل فراغت ہو, بالکل یکسوئی ہو, ایسی ایسے لمحوں کے انتظار میں رہتے ہیں. گئے دکان پر اس کا موقع نہیں ملتا, آفس میں اس کا موقع نہیں ملتا, گھر کے اندر بچے کچے ہیں, چھوٹے بڑے ہیں, ہر وقت شور شار رہتا ہے, تو وہ ذکر ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمیں تو ایک سوئی حاصل ہی نہیں ہوتی. اور ایسی مشغولیت میں, مصروفیت میں, جہاں بار بار ذہن بٹ رہا ہو اور مختلف چیزوں کے اندر ذہن پھنس رہا ہو, ایسی صورت میں ذکر کرنے کو بیکار سمجھتے. یاد رکھو ایسی حالت میں بھی ذکر اللہ کارآمد ہے. اس حالت میں اللہ کا ذکر کارآمد ہے. لہذا اگر گھر کے اندر ہر وقت شور شار, یہ وہ, گھر بھی چھوٹا ہے اور جناب بیوی بچے بہن بھائی دوست احباب ماں باپ سب گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کو توجہ ہی نہیں ہو سکتے اللہ کے ذکر کی طرف, تب بھی اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اس وقت بھی اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اس کے فضائل میں, اس کے فوائد میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسے ایسے شور شرابے میں کھا رہے ہو نہیں, کسی نے اس کی وجہ سے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, بولنا چھوڑا, سونا چھوڑا, کچھ نہیں چھوڑا, کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو اللہ کا نام لینے چھوڑنے کے قابل رہ گیا ہے. بس بدلائے کا نام بہانہ بنا کر چھوڑ دو. دنیا کا تو کوئی کام چھوڑا نہیں اس وجہ سے کہ بھائی رش بہت ہے, دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو اللہ کا نام نہیں لے رہے, اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جس حالت میں بھی کرو گے اسی حالت میں اس کا اثر ہوگا, اور پھر اسی مشغولیت میں آپ کو فراغت حاصل ہو جائے گی, اور اسی ذہنی انتشار کی حالت میں آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے گی. دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمیم حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ہمارے اکابر میں سے, بزرگوں میں سے. اور دارالعلوم دیوبند میں ہر سال دستار بندی کا جلسہ ہوتا تھا, اور دارالعلوم دیوبند سارے مدرسوں کی ماں, آج بھی اس کے بہت اونچا مقام ہے, تو بڑا شاندار جلسہ ہوتا تھا. دور دور سے جس طرح علماء اور صلحاء اولیاء جمع ہوتے تھے, مسلمان بھی اکٹھے ہوتے تھے, ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا, اس کا انتظام بھی بڑا زبردست ہوتا تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا سارا دن جلسہ ہونے والا ہے, اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جان نماز پر بیٹھے بڑے سکون سے اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں, اپنی تسبیحات مکمل فرما رہے ہیں, اور ایسے سکون سے بیٹھے ہیں جیسے انہیں کوئی کام ہی نہیں. انہوں نے اتنے بڑے انتظام سے آدمی کا ہوش اڑ جاتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں کس طرح کروں. ہم اور آپ بھی اندازہ کر لیں, گھر میں جب چھوٹی سی دعوت رکھ لیں تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے, نہ کھانے کے نہ پینے کے, نہ بولنے کے نہ ہنسنے کے, کہ کبھی یہ فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو مہمان دے جائیں, کبھی فکر ہے کہیں ایسا ہو کھانا کم ہو جائے, کہ ایسا نہ ہو کھانا زیادہ نہ بچ جائے, یعنی بچ جائے تو مصیبت, کم ہو جائے تو مصیبت, پورا ہو جائے تو خیر. تو چھوٹی سی تقریب میں یہ حال ہوتا ہے, ہمارا تو ہوش اٹھ جاتا ہے. وہ حضرت اس نے بڑے انتظام میں جناب بڑے بے سکون سے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اپنی تسبیحات پوری کر رہے ہیں. تقریباً حضرت آپ تو ایسے سکون سے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے, اتنا بڑا جلسہ ہونے والا ہے, سارا انتظام آپ کے سر. حضرت نے کیا پیارا جواب دیا, فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ملک کی حکومت بھی دیں گے وہ بھی اسی سکون سے کریں گے. اللہ, وہ بھی اسی سکون سے کریں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے وہ اسٹیم دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر بڑی سے بڑی مصروفیت اور مشغولیت بھی ان کے سکون کو خلل, سکون میں خلل نہیں ڈال سکتی. طبی طور پر تو متاثر ہو تو ہوں, عقلاً انہیں کوئی ذرہ برابر بھی ان کے اندر پریشانی اور تشویش نہیں ہوتی. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اب تھوڑے سے ذکر کے فضائل سن لو, اس کے بعد پھر باقی فضائل اور فوائد پھر آئندہ انشاءاللہ. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں تین چیزوں کو سب سے بڑا فرمایا, سب سے بڑا تین چیزوں کو فرمایا. اب تینوں کو یاد رکھنا, ایک اللہ اکبر, اللہ تعالی کی ذات سب سے بڑی ہے اس میں کیا شک ہے. دوسرے ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اسے سمجھ لوں گا کیونکہ جب ذات بڑی تو اس کا ذکر بھی بڑا. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور تیسرے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے بلا شبہ. دنیا اور آخرت میں ایمان کے بعد کسی بندے مومن کو اللہ تعالی کی رضا نصیب ہو جائے سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, جس کے لیے ہمیں دل و جان سے دعا کرنی چاہیے, اور نہ صرف دعا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. اور عمل دو چیزوں پر ہوتا ہے, یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, دو چیزوں پر عمل ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوتی ہے. ایک فرائض, اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے بندوں کے ادا کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی حق تلفی سے بچنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, بندوں کے جو حقوق کے واجب ہیں ان کو تلف کرنے سے بچنا. یوں کہنا چاہیے فرائض واجبات ادا کرنا, اور جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام و ناجائز و گناہ قرار دیا ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. جب کوئی بندہ ان دونوں باتوں کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو بیڑا پار. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی, اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا, اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی, یہ تین چیزیں سب سے بڑی ہیں. تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا, ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ پاک نے فرمایا. اور ایک آیت میں فرمایا اللہ یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے حالت میں بھی, بیٹھنے کی حالت میں بھی, لیٹنے کی حالت میں بھی, جسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کرنا چاہیے. کھڑے ہونے کی حالت ہو تو کھڑے ہو کے چلتے چلتے کرتے رہو اللہ کا ذکر, کھڑے کھڑے خالی کھڑے تو اللہ اللہ کرو, بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو, بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے لیٹے ہوتے لیٹے لیٹے کرتے رہو. کیونکہ ذکر تو زبان سے ہوتا ہے, ذکر دل سے ہوتا ہے, دل و زبان دونوں سے ہو تو بہتر ہے, خالی زبان سے ہو تو وہ بھی اللہ کا ذکر بالکل درست ہے, اور دل سے ہو تو وہ بھی صحیح ہے. بس یہ کہ دل سے ذکر کرنے میں بھول بہت زیادہ ہوتی ہے, اور زبان سے ذکر کرنے میں بھول بہت کم ہوتی ہے. اور پہلے تو زبان سے آدمی کا ذکر شروع ہوتا ہے, پھر دل ساتھ دیتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دل اور زبان دونوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یعنی زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, دل اس کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. تو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے دربار میں خاص قرب اور رسائی عطا فرماتے ہیں, جن کو اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں خاص قرب نزدیکی اور پہنچ عطا فرماتے ہیں, وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اللہ بذکر لا تطمئن القلوب, اور سن لو, کان کھول کر سن لو کہ دلوں کو سکون اللہ ہی کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے. الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, اور محبت سے تعلق بڑھ جاتا ہے. اور اللہ تعالی کی محبت میں یہ خاصیت ہے کہ تکلیف تکلیف نہیں رہتی. تو جب کثرت سے اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, یہ پریشانیاں ختم ہوں گی. یعنی پریشانیاں پریشانی کا باعث نہیں رہیں گی, یہ مطلب ہے ختم آئیں گی نہیں. دنیا میں تو جب تک رہیں گے پریشانیاں آتی رہیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ دل کو ایسا مضبوط کر دیں گے اور قلب کو اتنا تھام لیں گے کہ مصیبت, بڑی سی بڑی مصیبت بھی ایسی گزر جائے گی ہوا کی طرح. اب ایک قصہ تو سننے لو بھائی. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, اللہ بچائے اللہ بچائے, کمر کی کچھ ایسی تکلیف حضرت کو لاحق ہو گئی. 32 سال صاحب فراش رہے, 32 سال بستر پہ لیٹے رہے, کھانا پینا اور قضاء حاجت بستر پہ. کتنی بڑی تکلیف ہے یہ کہ تصور سے بھی آدمی کانپ جائے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن حضرت کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی انہیں چہرہ دیکھتا تو اپنی صحت بھول جاتا. چہرہ ایسا ان کا صحت مند, لال سرخ, کہ بیمار دیکھ کر کے بھی تندرست ہو جائے, اور تندرست آدمی اپنی تندرستی بھول جائے, اور جو بیماری سنے اس کا پتا پانی ہو جائے. تو کسی نے پوچھ لیا, حضرت یہ کیا ماجرا, آپ کا چہرہ تو ایسا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو تکلیف نام کو بھی نہیں ہے, اور آپ کے جسم کو دیکھے تو معلوم ہوا کہ برسہ برس سے سیدھا ہی لیٹا ہوا. نیچے سے کیا حال ہو رہا ہوگا, تو آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے, تکلیف ایسی اور چہرے کی چمک دمک ایسی. تو خود ہی سنایا, پھر انہوں نے ایک وجہ بتائی کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب مجھ کو یہ تکلیف ہوئی تو بھئی یہ تو اللہ تعالی کی مشیت تھی, میں نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا کہ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو مجھے یہ منظور ہے. اسے کہتے ہیں صبر, الصبر رضا. صبر تکلیف پر اللہ تعالی سے راضی ہو جانے کا نام ہے. میرا صبر قبول ہو گیا. یاد رکھو, صبر بھی جیسے, صبر ایسا جیسے نماز, اخلاص ایسا ہے جیسے کہ روزہ. جیسے روزہ قبول اللہ ہو جائے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں, نماز قبول ہو جائے تو سب کچھ ایسا ہے ورنہ کچھ نہیں, اخلاص و صبر بھی قبول ہو جائے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں. تو کہتے ہیں میرا صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, اور اس قبول کی علامت یہ ہے کہ اب روز آنا صبح شام فرشتے میری عیادت کو آتے ہیں. جب شام کو آتے ہیں تو جب وہ مسافر کر کے جاتے ہیں تو اس میں ایسا سرور ہوتا ہے, ایسا سرور ہوتا ہے, صبح تک مجھے پتہ نہیں چلتا کیا تکلیف ہے. صبح ہوتی تو پھر نئی جماعت آ جاتی اور وہ میری عیادت کرتے ہیں, پوچھتے کیا حال ہے, کیسے مزاج ہیں, کیسی طبیعت ہے, پھر وہ ہاتھ ملاتے ہیں. ایسے نورانی چہرے والے, ایسے خوشبوئے مہکے ہوئے, اور ایسے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں اور جب ان سے مصافحہ کرتا ہوں ساری تکلیف بھول جاتا ہوں. شام تک مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کس تکلیف میں ہوں, اس لیے میرا چہرہ چمکتا ہے. یہ ہے دیکھو, محبت کی وجہ سے یہ ساری تکلیف کافور ہو رہی ہے. ایسے ایک چھوٹا سا قصہ اور ہے جیسے ملتا جلتا, بہت ایوب علیہ نبی نا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وہ بہت زبردست کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے, جان مال سب ختم ہو گیا تھا ان کا, بس زندگی باقی تھی, باقی سب ختم ہو گیا تھا. تو بیماری ان کی بہت مشہور ہے کہ وہ سخت بیمار ہو گئے تھے. وہ پھر اللہ, وہ تو ان کا ایک امتحان تھا جس میں وہ پورے اترے. امتحان جب ختم ہو گیا تو پھر اللہ پاک نے پہلے سے زیادہ صحت عطا فرما دی, پہلے سے زیادہ مال عطا فرما دیا, پہلے سے زیادہ اولاد عطا فرما دی. تو جب امتحان ختم ہو گیا, دوسری ان کو پاکیزہ زندگی اللہ پاک نے عطا فرما دی, تو اس زمانے میں کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ حضرت وہ بیماری اور تکلیف کا زمانہ بھی آپ کو یاد آتا ہے نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ بھائی وہ تکلیف کا زمانہ تو یاد نہیں آتا, اب اللہ نے اتنی اچھی حالت عطا فرما دی, اب اس کو کیا یاد کرنا. لیکن اس تکلیف کے زمانے میں, پریشانی کے زمانے میں جو اللہ جل شانہ کا خصوصی میرے ساتھ معاملہ تھا, وہ یاد آتا. تو کسی نے حضرت وہ کیا معاملہ ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین عیادت فرماتے تھے اور پوچھتے اے ہمارے ایوب کیا حال ہے. میں ان کا یہ فرمانا ایسا نشاط آور ہوتا تھا کہ صبح سے ہی ہو جاتی تھی. جب صبح ہوتی پھر فرماتے ہیں اے ایوب تمہارا کیا حال ہے, وہ اسی میں شام ہو جاتی تھی. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس محبت از محبت تلخا شیری شبد, کہ محبت سے ساری تلخیاں میٹھی ہو جاتی ہیں. ارے ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے, کیسے پاپڑ پھیلتے ہیں, اس کی ساری تکلیفیں پھول کی طرح برداشت ہوتی نہیں ہوتی. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی پھر یہ دنیا کی تکلیفیں اسے کیا ہلائیں گی. اتنا بڑا فائدہ ہے. لہذا بھائی اب جو ذکر ہے وہ اس کی تفصیل آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ, لیکن جو جس طرح ذکر کرتا آ رہا ہے اس کو بڑھائے, ہاں گھٹائے نہیں بڑھائے. ہاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بھائی کسی نے ایک لمبا پرچہ دیا ہے اپنی دعاؤں کے لیے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس پرچے کی سب دعائیں قبول فرما لے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا لك زكارا لك شكارا لك رهابا لك متوعا لك مطيعا إليك مخبتا إليها مخبتا منيبا إليها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذو الجلال والإكرام, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے علانیہ کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے, جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو دونوں جہاں میں عافیت کاملہ عطا فرما. ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو
یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تا زندگی خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما، یا اللہ تا زندگی خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما، یا اللہ یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی عنایت اپنی مہربانی سے ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، اپنی یاد کی یا اللہ دائمن دائمن توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی یاد کی اپنے ذکر کی دائمن دائمن توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جن صاحب نے پرچہ دیا ہے اس میں انہوں نے اپنی جو جو دعائیں لکھی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، یا اللہ جو کفار و مشرکین اس پر مسلط ہیں ان سے ہم کو نجات عطا فرما، یا اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما، علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہماری اولاد و نسل کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما، اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، دائمًا دائمًا اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه اجمعين آمين برحمتك.